سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہن شریک فی محاسده فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے عنوان سے خطبہ جمعہ میں سورۃ النساء کی مبارک آیات سے متعلق ہدایات اور آگاہی اور علم حاصل کیا جا رہا تھا۔ سورۃ النساء معاشرت کے حوالے سے، ہماری نجی زندگی کے حوالے سے، ہمارے روزمرہ پیش آنے والے درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے ایک بنیادی ہدایات پر مشتمل مبارک سورت ہے۔ سورۃ النساء کا نزول قرآن کریم کے نزول کے اختتام کی طرف ہے، جب اسلامی ریاست مکمل طور پر قائم ہو چکی ہے اور ایک شخص کو عقیدے سے لے کر اپنی معاشرت اور اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو آسمانی ہدایت اور جو ربانی ہدایت کی ضرورت ہے، اس تقاضوں کو اس سورہ مبارکہ کے اندر مکمل طور پر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 28-29 کا خلاصہ تقریباً گزشتہ درس قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ رشتہ داروں کے حوالے سے اور باہم رشتے اور تعلق کے حوالے سے سورۃ النساء کا یہ خاص موضوع ہے کہ اس میں تجارت، معاملات، دوستی، یاری، خرید و فروخت، جائز مال، ناجائز مال، رشتہ دار اور شادی بیاہ، یہ تمام مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی اس مبارک سورت نے اور انسان کو پریشانی اور محبت میں پیش آنے والے معاملات کے انجام دینے کے طریقے کو قرآن کریم فرقان حمید نے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان عورتوں کا ذکر گزر گیا کہ جن کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور ان عورتوں کا ذکر گزر گیا جن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ تو اب اس رشتے کے ساتھ ساتھ کچھ مادی ضرورتوں کو ذکر کیا گیا، اور اب تجارت کے حقوق کے حوالے سے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مال کے ذریعے کچھ نفع حاصل کرے اور نفع کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارنے کی اور اپنی زندگی کو درستگی کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ سامہ مہیا کرے۔ لہذا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ نفع اٹھانا بالکل جائز ہے، لیکن باطل طریقے سے نفع نہ اٹھایا جائے، غلط طریقے سے نفع نہ اٹھایا جائے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے خیانت پر، جھوٹی قسم اٹھا کر مال حاصل کرنے پر، اپنے عیب والے مال کو اور اپنے گھٹیا اور خسیس مال کو قسم اٹھا کر اس کی تعریف کر کے اس کو بیچنا اور اگلے کے قیمتی اور اعلیٰ مال کو اس کے اندر نقص پیدا کر کے اس سے کم کر کے خریدنا، اسی طرح سود، جوا، سٹا اور ہر قسم کے وہ معاملات جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان تمام معاملات سے روکنے کا یہاں پر درس دیا گیا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت ان تراض منکم، تم اس میں نفع چاہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ نفع کا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ تجارت کے ذریعے کرو، باطل طریقے سے نہ کرو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ باہم تم تجارت کے ساتھ اس مال کو حاصل کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیمہ۔ اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین جل وعلا بطور نصیحت کے تمہاری زندگی کے چلن کو درست کرنے کے لیے اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ ان اللہ کان بکم رحیمہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ باطل طریقے سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ نفع کا معاملہ کرنا، تبادلہ کرنا، قرآن مجید نے اس کو حرام دیا۔ جس طرح کہ سود ہے، سٹا ہے، خیانت ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مال کو بیچنا اور اگلے سے نفع اٹھانا، یہ تمام مال باطل ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ان تمام چیزوں کو جگہ جہاں قرآن مجید نے دیگر جگہوں پر اس کی خصاصت کو اور اس کے ناجائز ہونے کو بیان کیا ہے، اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی خصاصت کو ذکر کیا۔ فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان نفع ذاتی طور پر تو نہیں اٹھا سکتا، وہ مدنی التبا ہے، وہ مل جل کے رہتا ہے، لوگوں سے رابطہ مراسم اس کے ہوتے ہیں، اور نفع جب ہو سکتا ہے کہ جب مال کو باہم ایک دوسرے کی طرف بڑھایا جائے اور پھر رأس المال یعنی اصل جو مال ہے، مبی جو ہے، جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے اس پر نفع حاصل کیا جاتا، تو فرمایا نفع جو ہے وہ سود کے ذریعے حاصل نہ کرو، نفع جو ہے باہم وہ جوئے کے ذریعے حاصل نہ کرو، خیانت کے ذریعے حاصل نہ کرو، رشوت کے ذریعے حاصل نہ کرو، جھوٹ بول کر حاصل نہ کرو، اور جھوٹی قسم اٹھا کر حاصل نہ کرو، ملاوٹ کے ذریعے حاصل نہ کرو، کم تول کے حاصل نہ کرو، اور اسی طرح بلیک مارکیٹنگ کر کے اس کو حاصل نہ کرو۔ اور یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں میں نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا کہ تجارت کے اندر بھی نفع حاصل ہو رہا ہے، سود کے اندر بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب لاجک ہے کہ جناب جو ہے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے لیکن تجارت کو جائز رکھا گیا ہے۔ لیکن ایک متین شخص اس بات کو جانتا ہے کہ سود کے اندر جو نفع ہے، اس نفع کے پیچھے جو وہ فساد کو لاتا ہے، اس کے پیچھے جو نقصان کو لاتا ہے، اس کے پیچھے وہ جو معاشرت کے اندر فساد کو لے کر آتا ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جو تجارت کو جائز کیا ہے تو ایک تاجر کے نفع کو اس لیے جائز کیا گیا، اس کی سود کی حرمت کو، اس کے تقاضے، اس کی شرائط، شرعی تعریف کے اعتبار سے اس کی حرمت اپنی جگہ پر واضح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نفع آ رہا ہے اس کو فکری طور پر سمجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ سود کے ذریعے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے اور تجارت کے ذریعے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے، اس میں فکری طور پر فرق یہ ہے کہ ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے شرعی تقاضے کے اعتبار سے تو پھر اس میں اس کی محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ذہنی آزمائش ہوتی ہے، اس کا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، منڈیوں سے مال اٹھا کر جہاں سے مال مل رہا ہے وہاں سے لا کر اس کو مارکیٹ کے اندر رکھنا اور پھر اس کے اوپر اپنے نفع کو رکھ کر آگے مشتری خریدار کو بیچنا، تو خریدار کے نزدیک بھی یہ بات بالکل متحقق اور انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جناب یہ جو اس پر نفع لے رہا ہے تو اس کی اس پر محنت ہے، مشقت ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے پیچھے اس کے کئی رسک اور کئی معاملات اور ذمہ داریاں موجود ہیں، تو وہ خوشی سے اس چیز کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو وہ باہم نفع جو ہے جہاں نفع کو لاتا ہے وہیں پر صلہ رحمی کو لے کر آتا ہے، وہیں پر اخوت کو لے کر آتا ہے، وہیں پر ایک دوسرے سے رابطہ، خیالداری، لحاظداری کو لے کر آتا ہے۔ سود یہ ہے کہ اس میں نہ اس کی کوئی مشقت ہے اور نہ اس پر اس کی کوئی پریشانی ہے، بلکہ جو اصل مال ہے اس پر اس نے کچھ محنت نہیں کی ہے اور اس مال پر وہ بڑھوتی کا تقاضا کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑھوتی لیتے لیتے بھی اگر اگلا صرف بڑھوتی دیتا رہے تب بھی اس پر جو اصل مال ہے وہ اس کے اوپر باقی رہتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو چیز ہے یہ حسد کو لے کر آتا ہے، بغض کو لے کر آتا ہے، فساد کو لے کر آتا ہے، بربریت کو لے کر آتا ہے۔ تو یہ جو غیر اخلاقی چیزیں اور معاشرے کے فساد کی جو فکر ہے، یہ جو سود اپنے اوپر لے کر آ رہا ہے، اور تجارت جو ہے جو اپنے پیچھے نفع کو تو لے کر آ رہا ہے لیکن ساتھ میں جو اخلاق اور لحاظداری کے جذبے ہیں اس کو لے کر آ رہا ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید اور دین اسلام کی جس قدر تعلیمات ہیں اس تعلیمات کے پیچھے جہاں اس کی ایک ظاہری صورت ہے وہیں پر اس کی باطنی صورت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد معاشرے میں ایک دوسرے کے دلوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کے درمیان اخلاقی اقدار کیسے مرتب ہوگی۔ اس لیے نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، یا معاملات ہو، شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر اخلاق کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہمارا رویہ ٹھیک نہ ہو تو اس نماز کا پھر بظاہر جو ہے کہ جو اثر مرتب ہونا تھا وہ کھو دیا، تو اس کا جو نتیجہ مرتب ہونا تھا خوشنود الہی سے، یعنی اگر شرعی تقاضے سے اس نے نماز کے تمام فرائض کو ادا کر دیا اور اس نے نماز کی ادائیگی مکمل کر لی، لیکن اس کے اندر صفوں میں کھڑے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے اخوت کا جذبہ نہ جاگے، باہم جمعے کے اجتماع میں آنے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت اور انسیت نہ جاگے، اللہ کے حضور دین میں 5 دفعہ کھڑے ہونے کے باوجود یہ احساس اس کے دل میں اندر نہ جاگے کہ میرے رب مجھے جلبت میں بھی دیکھتا ہے اور رات کی اندھیری میں بھی دیکھتا ہے، دکان پر تولنا اور کم تولنا اس کیفیت کو بھی دیکھتا ہے، تو یہ نماز کے پیچھے یہ اس کا اخلاقی سبق ہے، یہ نماز کے پیچھے اس کی معاشرتی درستی کے سبق ہے۔ تو لہذا یہ تو نماز عبادت کی ایک خاص صورت ہے، تجارت تو اپنی جگہ پر ہے جس کا تعلق بظاہر دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ تو اسلام نے جتنی بھی باتوں کا درس دیا، چاہے وہ ہمارے معاملات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ احکام و عبادات کے حوالے سے ہو، اس میں سب سے بڑی چیز کو جو چیک اینڈ بیلنس کے لیے رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اخلاق کو رکھا ہے کہ اس سے معاشرت میں پہنچنے والے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مراسم میں جو نیک تمنائیں ہیں، نیک آرزوئیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لحاظداری کے جذبات ہیں، اخلاق کے جذبات ہیں، آیا وہ پروان چڑھ رہے کہ نہیں چڑھ رہے؟ اگر وہ پروان نہیں چڑھ رہے تو شریعت مطہرہ نے جن مال کو، جن رسوم کو اور جن عادات و اوتار و کردار کو حرام قرار دیا ہے، اس پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے غیر اخلاقی رسوم تھی، اس کے پیچھے حسد تھا، اس کے پیچھے تکبر تھا، اس کے پیچھے انانیت تھی، اس کے پیچھے ہوس تھی، اس کے پیچھے نفسانیت تھی، اور یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی۔ ظاہر سی بات ہے انسان اگر باہم جو رشتے کے اندر جڑا ہوا ہے تو وہ رشتہ ایک لحاظ کا ہے، باپ بیٹی کا اگر رشتہ ہو، ماں بچے کا اگر رشتہ ہو، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، دوست دوست کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، انسان اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، نہ اس رشتے سے کٹ کر وہ تنہا رہ سکتا ہے، اگر کٹ کر رہے گا تو دیوانہ پاگل اور بالکل گویا کہ ایک بھولی بسری کی طرح وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو رشتے اور ناطے ہیں، جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اور تعلق ہے، اسی چیز کا نام انسانیت ہے جس کے جذبات کو اپنے اندر وہ پیدا محسوس کرتا ہے۔ تو لہذا باپ بیٹے کا رشتہ ہو یا باپ بیٹی کا رشتہ ہو، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، دوست دوست کا رشتہ ہو، پڑوس پڑوس کا تعلق ہو، ان تمام تعلقات کے اندر انسان جس بات کے تحت یہ رشتے قائم رہتے ہیں وہ رشتہ لحاظ کا ہے، وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے جس قدر بھی عبادت دی ہے معاشرت کی صلح کے لیے دی ہے، اور جس قدر چاہے وہ نماز روزہ زکات ہو یا تجارت کے احکام ہو یا بول چال کے مسائل ہوں یا معاملات اور رشتے کے معاملات ہوں، قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ تمام چیزوں کی جو تعلیم دی ہے اس کا ایک ظاہری تصویر تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کا باطنی تعلق یہ ہے کہ ہم جن رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن ناطوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں وہ لحاظ کا رشتہ قائم ہے کہ نہیں، ان میں اخوت کا وہ رشتہ قائم ہے کہ نہیں، ان میں اثار کا رشتہ قائم ہے کہ نہیں، ان میں قربانی کا رشتہ قائم ہے کہ نہیں، ان میں ایک دوسرے کے لیے کام آنا، ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف رکھنا، یہ رشتہ قائم ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں آپ بذات خود نماز روزہ زکات حج اور جتنے معاملات سورہ نساء میں بیان ہو رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سود ہے، جوا ہے، سٹا ہے، زنا ہے، لواطت ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، یہ جتنی چیزیں جو قرآن کریم نے حرام قرار دی ہے، غیر اخلاقی قرار دی ہے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جو برے اخلاق جو معاشرے میں گردش کرتے ہیں وہ ہوس ہے، وہ نفسانیت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ حسد ہے، وہ تکبر ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ باپ سے بچے کو دشمن بنا دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو کنبے کے کنبے کو برباد کر دیتی ہے، اور اخلاق حسنہ جو شرعی عبادت کے پیچھے جو پیغام لا رہی ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ دشمن کو بھی شیر و شکر بنا دیتی ہے۔ تو مراد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی عبادات کے ساتھ ظاہری عبادات کے عمل کے پیچھے ایک اخلاقی رویہ ہے، ایک اخلاقی تعلق ہے، اور وہ اخلاقی تعلق اس عبادت کے ساتھ میرے عزیزوں اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح جڑی ہوئی ہے، جسم سے اگر روح اڑ جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ان عبادات، ان معاملات کے پیچھے سے اگر یہ اخلاقی تقاضے ہٹ جائیں تو یہ عبادات بالکل اس جسم کی طرح ہوگی کہ جس کے اندر روح نہیں ہے اور وہ مثل مردہ ہے جسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید نے جن چیزوں کی بات بار بار کی ہے اس کے پیچھے اخلاقی عنصر کو رکھا۔ لہذا جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے کے اندر یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے قابل غور اور درس ہے کہ ہم اگر اس صف کے اندر بیٹھے ہیں، اس لیے بار بار مصلی سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی نمازوں کو، اپنی صفوں کو درست کریں، تو کاندھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے ملائیں، کیونکہ اس صفوں کو جو درست کرنا ہے، ایک تو رب کے حضور حاضر ہو کر اس کرنا ہے کہ مولا ہم حاضر ہو گئے، اور پھر اخلاقی طور پر یہ تاثر دینا ہے کہ رب کی بارگاہ میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، کوئی عالی ہے نہ جو کوئی سفلی ہے، کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز ہے جو دل کے اندر خدا کا خوف جتنا رکھتا ہے، اللہ کی شریعت پر، اس کے دین پر عمل کرتا. تو یہاں پر ایک تو صف کے اندر مساوت کا درس ہے، اور یہ طبقاتی جو فرق ہے، وڈیرا گیری اور آری گیری اور یہ فلاں نسل کا اور یہ فلاں نسل کا، یہ طبقاتی فرق جو دلوں کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، جو دلوں کے اندر کینہ پیدا کرتا ہے، جو خدا کی تقدیر پر بندے کی انگوش نمائی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس خاندان میں کیوں پیدا کر دیا، اس کو اس خاندان میں کیوں پیدا کر دیا، مجھے بھی اس خاندان کے اندر پیدا، جو اس کی وجہ سے جو انسان کے عقیدے کے اوپر بہت بڑی ضرب آتی ہے اور اس کے عقیدے کی عمارت متزلزل ہو کر رہ جاتی ہے، تو نماز کی یہ سب اس کو مضبوط کرتی ہے اور مساوت کا درس دے کر طبقاتی فرق کو ختم کرتی ہے. ایک تو اس کے پیچھے بہت سائلنٹ، بہت خاموشی سے ایک آنے والا درس ہے، جس کی طرف ہم غور کریں تو ہم سے تفرقے ختم ہو سکتے ہیں، ہم سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ہم سے باہم جنگ و جدال ختم ہو سکتا ہے. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ صف کے اندر جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ کاندھا لگا دیا جاتا ہے. اب وہ قریبی شخص ہمارا بظاہر عزیز ہو یا نہ ہو، بظاہر اس سے ہمیں دنیاوی منفعت ملے نہ ملے، لیکن جس رب کا نام ہم لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا وہ لے رہا ہے. تو لہذا یہ سب میں کھڑے ہونا، یہ کاندھوں کو جوڑنا نہیں ہے، یہ نیتوں کو جوڑنا ہے، مزاجوں کو جوڑنا ہے، اور ایک دوسرے سے دلوں کو جوڑنا ہے. اس لیے ظاہری طور پر بھی اس کا اہتمام ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باطن کا راستہ جو ہے وہ ظاہر سے جاتا ہے، ظاہر کی سختی باطن کو ہلا دیتی ہے اور ظاہر کی نرمی جو ہے وہ باطن کو نرم کرتی ہے. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ سختی کے ساتھ کھڑے ہو جانا تو یہ دلوں کے اندر وہ منافرت پیدا کرے گا، یہ دلوں کے اندر غصہ پیدا کرے گا. جس لیے صف کے اندر کھڑا کیا گیا ہے اس کی تو روح و مفقود ہو گئی، اس لیے مصلی سے اعلان کر دیا جاتا ہے. ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے صفوں کو پورا کرو، اس سے خلل کو ختم کرو، اس سے جو اس میں خلل ہے، جو اس میں کشادگی ہے، اس کو ختم کرو اور صفوں کو ملاؤ، کیونکہ یہ ساتھ میں ملنا یہ ایکسرسائز ہے اتحاد کی، دلوں کو جوڑنے کی، باہم اپنے درمیان اٹھنے والے نفسانی جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جس سے آپ کو نفسانی اختلافات ہو، شرعی نہ ہو، نفسانی اختلافات ہو، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ قریب آ جائے، وہ کرسی میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، تو 50% صلاح یوں ہی ہو جاتی ہے. یہ انسان کے مزاج. تو یہ نماز کے اندر صفوں کا اہتمام ہے، اس کے پیچھے اتحاد کی روح ہے، تاکہ یہ جو معاشرے کا سب سے بڑا اختلاف ہے یہ نفسانی اختلاف ہے کہ بندہ حوث میں رہے کہ بس یہ سب کچھ چھین کے میرے پاس آ جائے اور یہ بندہ برباد ہو جائے. تو نماز کے اندر اگر یہ ترتیب صرف آپ سب کی طرف میں اور آپ غور کریں تو اس کے اندر اخوت کا، اتحاد کا، ملاپ کا اور فساد کو ختم کرنے کا کتنا بڑا درس ہے. اس لیے اعلان ہوتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے صفوں کو درست کیا اور صفوں کے درمیان سے خلل کو ختم کیا، جس نے صفوں سے فاصلہ ختم کیا، خدا نے اس کے دل کو ثابت کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک تو ظاہری طور پر جوڑنے کے لیے اس پر بشارت بھی رکھی گئی کہ اگر خود نہیں جوڑ رہے تو اس بشارت کے لیے جڑ جاؤ. یہ جو بشارت ہے اخروی جو تمہارے لیے نجات ہے کہ صفوں کو اگر جوڑ کر رکھو گے تو اس کا اخروی اجر کیا ہے؟ فرما اللہ تمہارے دلوں کو دین پر ثابت رکھے گا، دلوں پر. تو اس بشارت کو دیکھ کر اپنی صفوں کو درست کر لو. تو ہمیں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے یہ اخروی اور یہ باطنی روحانی رضا الہی کی بشارت دے کر اس طرف ابھارا گیا کہ اگر نفس اس طرف آنے نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی بات کو دیکھ کر ہماری طبیعت تاری ہو جائے اور تیار ہو جائے کہ جناب اتنے سے عمل کے اوپر اتنی بڑی بھلائی ہے. ایک تو یہ جذبہ پیچھے مجھے اور آپ کو دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ صفوں سے خلل کو ختم کرو. ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹی سی دوری بہت بڑی دوری لگتی ہے، یہ نفسیاتی طور پر، اور بالکل قریب ہو جانا اور ایسے قریب ہو جانا کہ ایک دوسرے سے کاندھے جڑ جائے. بلکہ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جائے اور مسافہ کر لے. اب یہ میں کیوں ملوں اس کے ساتھ؟ میں تو بہت امیر ہوں، یہ بہت غریب ہے، یا جناب یہ بہت امیر ہے، میں بہت غریب ہوں، یہ بڑے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا. تو یہ طبقاتی اور جہالت والے جو رسوم ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے سچی اور مبارک بشارت دی. اب آپ دیکھیں اس کے پیچھے بھی اخلاقی درستگی، معاشرے کو اسلام نے ہمیشہ سامنے رکھا ہے. معاشرہ اگر ہر وہ چیز جو فساد کو قائم کرے گی اسلام اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور ہر وہ چیز جو صلح کو قائم کرے گی اسلام اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یعنی اس کی تائید کے لیے کھڑا ہوگا. تو میں بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی جتنی عبادات ہے وہ معاشرت کے اندر صلح کے لیے، وہ معاشرے سے بربریت، انانیت، حسد، تکبر کو ختم کرنے کے لیے. اب آپ صرف صف کی بات آپ دیکھ لیجئے، میں اسی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. جو سورۃ النساء کی اس بات سے ہمیں سمجھ اور تفہیم حاصل ہوتی ہے، جس کو جمعے کے دن ہم ایسی ہم گواہ دیتے ہیں، غور نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی شاہ صاحب آپ مسئلہ بتائیں، تو ہم نے کہا صرف ایک ہی مسئلہ بار بار بتا دیا جائے، یا ایک مسئلہ میں اور آپ ایک دفعہ سن لیں تو اب اس کے عمل کی طرف بھی آ جائے، تاکہ جو آگے کی بات ہے اس کے لیے بھی ہم درستگی کی طرف آ جائے. تو صفوں کو جو درست کر دیا جاتا ہے تو خلل کو ختم کر کے حضور نے کہا کاندھوں کو جوڑو. کاندھوں کو جوڑنے سے ایک آپ دیکھیں نفسیاتی طور پر انسیت پیدا ہو جاتی، غیریت ختم ہو جاتی، اور جو اصل اخوت کا جذبہ ہے جو اس عالم کے اندر ایک مومن کا دوسرے کے ساتھ ہو، تو یہ جڑنا صرف نہیں ہے، یہ دل ایسے جڑیں گے کہ یہ پھر ارادہ کرے گا میں اس کو نقصان نہ پہنچاؤں، وہ ارادہ کرے گا میں اس کو نقصان نہ پہنچاؤں، نہ مال کے ذریعے، نہ جان کے ذریعے، نہ گویا کہ ہتھیار کے ذریعے. اب یہ دونوں اگر ایک دوسرے سے تجارت کر رہے ہوں گے تو خیانت کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوں گے تو حوث کا جذبہ ختم ہو جائے گا. تو گویا کہ یہ جڑنا صرف جڑنا نہیں بلکہ یہ قلبی رابطے اور اس کی روح کی طرف اٹھایا جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری اصلاح کے لیے صرف صفوں کے اندر کھڑا ہونا ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے اندر پیدا کر سکتا، لیکن اس میں بھی ضروری نہیں کہ بس صفیں درست کرو، ہم اپنی شلواریں اور پاؤں درست کرنے کے چکر میں لیتے ہیں. ارے وہ تو ضرور کرنا ہے، لیکن آپ اس کی روح کی طرف بھی چلیں جو اس کے پیچھے پیغام ہے، ورنہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے تو نماز جمعہ ہو جاتی. یہاں پر لانے کی مجھے اور آپ کو ضرورت کیا تھی، یہ لا کر ایک مجمع کے اندر جمع کرنا. اور پھر بار بار میں نے آپ سے کہا اس بات کا درس کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، غسل کر کے آؤ. آپ تھوڑا پیچھے اگر چلے جائیں چند سال پہلے جب جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی تو ہر بندے کے چہرے پر بشاشت تھی کہ وہ غسل کر کے آ رہا، وہ خوشبو لگا کر آ رہا، وہ اچھے کپڑے پہن کر آ رہا. تو یہ ظاہری چیز ہمارا باطن ہمارے ظاہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو صرف یہ انوائرمنٹ اور یہ ماحول جو ہے بندے کی طبیعت کو بشاش کر دیتا ہے. آپ کے کسی عزیز کی شادی کے اندر ایک بندہ ایسی اٹھ کر آ جائے استری کی ہوئے کپڑے پہن کر، آپ اسے ہاتھ بھی ملانا گوار نہیں کرتے، یہ میرے معاشرے اور یہ میری محفل کے خلاف ہے. اور اگر کوئی شخص کوئی چھوٹا سے چھوٹا آپ کی دکان کا ایک نمائندہ ہو یا جناب کام کرنے والا مزدور ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ جناب آج میرے عزیز یا میرے سیٹ صاحب یا فلاں کی شادی ہے، وہ اس کا برہم رکھ کر اچھا لباس پہن کر آ جاتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے کہ میری مجلس کے اس نے آداب محفوظ رکھے ہیں. تو یہ خدا کی مجلس ہے، اس کا ہمیں کوئی ادب نہیں آتا. سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، لباس ہم نے کیا پہنا ہے، پسینے سے بھپکے نکل رہے ہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے تو غسل کو اس انداز میں رکھا ہے کہ تم جمعے کے دن اگر غسل کر کے آؤ تو تمہارے غسل والا وضو یہ تمہارے نماز کے ساتھ قائم رہے، یعنی اتنے فاصلے پر بھی غسل نہ ہو کہ جس میں درمیان میں وضو ٹوٹ چکا ہو. نماز تو ہو جائے گی لیکن روح کے مسئلے پر میں باتیں کر رہا ہوں، اپنے اور آپ کی اخلاقی تربیت پر باتیں کر رہا ہوں. فرما اتنا قریب صفائی کے ساتھ پہنچو، کیونکہ غسل کرنے سے وضو خود ہی ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی چیز حدث واقع نہ ہو، اس میں کوئی چیز اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جو چیز وضو کو توڑنے والی ہو، اور اس تازگی کے ساتھ تم مسجد کے اندر آؤ کہ تمہاری نیتیں بھی اللہ کی عبادت کے لیے تازہ رہے اور تمہارے چہروں کے اوپر بھی ظاہری تازگی نظر آئے، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرے سپاٹ نہ ہو، خوشی والے چہرے کو دیکھ کر غم بھی بندہ دور کر دیتا ہے. تو یہ صفوں کی ترتیب ہی ہے. تو لہذا کاندھوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو نرمی کے ساتھ ملایا جائے. قریب کا بندہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم سے معاملات میں بظاہر نیچے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے مزاج کے اندر اپنی خنکی ہے کہ جناب وہ اپنے مقابلے پر کسی کو نہیں سمجھتا، یہ انسان کا ایک مزاج ہے. تو اتنے اخوت کے جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی جائے اور اس کے ساتھ کاندھا ملایا جائے کہ اس کو بھی احساس ہو، کیونکہ انسان کے اندر جذبہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے کہ بہیمیت کے ساتھ ساتھ ملکیت کی بھی فکر رکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اگلا بندہ مجھے احترام کے ساتھ پیش آیا ہے تو انسان کے اندر یہ خیر خواہی کے جذبے ہوتے ہیں کہ میں اسے چار گنا زیادہ اس سے احترام کے ساتھ پیش آؤں. تو لہذا اس لیے بڑی نرمی کے ساتھ کاندھوں کو گویا کہ جوڑا جاتا ہے. اس لیے نمازوں کے اندر اب جس طرح کے صفے لگ گئی ہیں، مسلمین آ گئے اور صفوں میں بیٹھ گئے، لیکن ایک سب سے آخر میں آ رہے ہیں اور وہ کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں. چلو کوئی مصروفیت ہوگی ان کی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی ان کو کہ شاید ٹریفک تھا، نہیں پہنچ پائے، گاڑی پارکنگ نہیں مل پائی، یا کوئی بھی کوئی وجہ ہوگی ان کے ساتھ، لیکن جو جمعے کی روح ہے اس کو کیوں مفقود کیا جا رہا ہے؟ اب آپ کو جہاں جگہ مل گئی آپ وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنوں کو آپ پھلانگ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا شدید مایوس فرمایا، دیکھو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو میں آپ کی گردن پھلانگ کر رہا ہوں، بھلے آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پر، لیکن آپ کے دل کے اندر بات آئے گی کہ یہ کون سا طریقہ ہے. یعنی ہر بندے کی ایک نفس عزت ہوتی ہے، اس کے ایک معاملہ، یہ آداب مجلس کے خلاف. ہم تو آج اتنے گر گئے اور صرف یہ غربت ہے، یہ بجلی نہیں ہے تو یہ. ارے تو میں نے کہا کہ جناب اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں بندے کو اسلام سے تو نہیں نکالتی. اس کے مقابلے کے لیے صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، اخلاق بھی ہے. ہر چیز کو ہم نے کاروبار پر لایا، ہر چیز کو ہم نے سیاست پر لایا، ہر چیز کو ہم نے اپنے مادی معاملات پر لیا اور جو اخلاقی اقدار ہے سب ہم نے چھوڑ دیا. یعنی مجالس کے اندر بیٹھنے کے آداب ہم میں نہیں ہے کہ مجلسوں کے اندر بیٹھا کس طرح جائے, آیا کس طرح جائے. میں اور آپ اس سے خالی ہو گئے, ایک دوسرے کی گردنیں پھلانگتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اس عمل نے, اس جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جس رب کی نماز پڑھنے آ رہے ہو اس کے پیچھے جو پوری معاشرت کو تباہ کر کے آ رہے ہو, دلوں کے اندر بغض پھیلاتے ہوئے آ رہے ہو, اس نفرت اور منافرت پھیلاتے ہوئے آ رہے ہو, تو جو روح جمعہ تھا وہ تو مفقود ہو گیا, تو رب رحمت کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا, رب کرم کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا. وہ کسی کہنے والے نے یہ کہا نا کہ جناب راستے میں ایک شخص آ رہا تھا, اس نے کہا جی تکبیر اولا نکل جائے گی, اور وہ دوڑتا ہوا, اور ایک غریب شخص یا کمزور ضعیف شخص معمر بڑی عمر والا شخص وہ چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ بھی مسجد کی طرف آ رہا ہے, لیکن اس نے کہا کہ غریب بوڑھے شخص کو میں بٹھا دوں, فلاں کو اپنے ساتھ بٹھا دوں. مانا کہ معاملات ہمارے ملک کے اللہ رب العالمین امن کی طرف لائے, لیکن اتنا تو بندہ تجزیہ کر لیتا ہے کہ اس بندے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور کوئی کہتے جی یہ تو ہمارے وہاں تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا دہشت گرد اگر حالات خراب کر سکتے ہیں تو ہم محب وطن کوئی ایک چراغ تو اخلاق کا جلا سکتے ہیں. تو لہذا مجلس کے آداب ہمارے اندر بہت زیادہ ہونے چاہیے, اور بالخصوص جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے اس کے صفوں کے اندر پہلے آئے اور صفوں کے اندر ترتیب کے ساتھ بیٹھے, چہروں کو تازہ کر کے لائیں, یا پھر وضو اس تازگی کے ساتھ آپ کریں کہ ایک تازگی کا اظہار اس کے ساتھ ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر میں اپنے جملے ختم کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب مومن ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ باہم بغل گیر ہو جاتا ہے تو رب خوش ہو جاتا ہے. فرما اس کے صدقے دونوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ کون سا جہاد میں گیا تھا جو اتنے سمر سے بخش دیا گیا؟ ہم نے کہا جی اگر جہاد میں بھی گیا اور یہ جذبہ نہ ہو تو پھر جہاد بھی مقبول نہیں ہے. کیونکہ میں بار بار یاد کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ شریعت مطہرہ نے بڑی سے بڑی عبادت کو ذکر کیا ہو یا بظاہر اس کے مقابلے میں چھوٹی معمولات ہو, اس کے پیچھے اخلاق کو رکھا ہے. وہ اخلاق کی روح نہیں رہے گی تو بندہ چاہے بہت بڑی بھی عبادت کر رہا ہو تو اس کا کوئی حاصل اس کو نہیں ہونا. اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاق موجود ہے, بڑی چیز فرائض ہے, روزہ زکات ہے, اگر وہ جذبہ نہیں بھی ابھر رہا تب بھی اس کو ادا تو کرنا ہے. فرض یہ نہیں کہ جناب نماز کا اثر مجھ پر نہیں آ رہا تو لہٰذا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں, ہم تو دل کے مسلمان ہیں, ہم تو دل کا پردہ کرتے ہیں. یہ ساری بکواس ہے اور یہ ملحدانہ چیز ہے. رب نے جو فرض کر دیا, دل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, آثار مرتب ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے اس کی روح کی طرف بڑھنے کی. لیکن اس کے مقابلے میں جو غیر ضروری چیز ہے جس کا مطالبہ شریعت مطہرہ نے نہیں کیا لیکن اس کے اندر بھی اخلاقی عنصر کو دیکھنا لہذا بہت ضروری ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے بھی باقاعدہ طور پر ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ پلائی کہ جب وہ مسجد میں اس وقت جمعے کے دن داخل ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے کو ختم فرما رہے. یہ غزوہ تبوک کے واقعے کو آپ پڑھ کے دیکھیں سیرت کے کسی دن. سرکار نے ڈانٹ پلائی, فرمایا یہ کون سا وقت ہے جمعے کے دن آنے کا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی کیا مطلب کہ جو وقت نصیحت لینے کا, جو وقت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا. دن کے سات دن تک تو آپ صرف مارکیٹ کہاں جا رہی ہے, کارن کے مارکیٹ کہاں نہیں جا رہی ہے, اسی میں ہی ہم پڑے رہے. تو انسان جو سنتا ہے وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے. کوئی ایک دن تو ہم نصیحت کے لیے نکال دیں, چند گھنٹے تو ایک نصیحت کے لیے نکال دیں, خیر کی بات سنیں گے تو شر کے مقابلے میں خیر سامنے آئے گا, تو کم سے کم اس شر ادا کرنے کے اندر ہماری پسپائی ہوگی اور خیر کو غلبہ ملے گا. تو لہذا ہمیں مجلسوں کے آداب کو ملحوظ رکھیں, اور نمازوں کے ذریعے جو اخوت ملتا ہے, روزے کے ذریعے جو جذبات اخلاقی ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو باہم تعلقات معاملات, جو حسد کو ختم کرنے کے لیے ہے, جو نفسانیت کو ختم کرنے کے لیے ہے, جو تکبر و بغض کو ختم کرنے کے لیے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں کوشش کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے رویوں کو درست فرمائے, ہمارے اندر اپنے مبارک مزاج کو داخل فرمائے, کیونکہ اس کے بغیر انسان جانور ہے. یعنی انسان کہا گیا, جدھر چاہے منہ مار لیا تو اس کو تو انسان. رب اس بندے سے پیار کرتا ہے جو دوسرے کا لحاظ کرتا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین اس معاشرے میں لوگوں کے دوسرے سے جڑ کر اس کی قدرت دیکھنا چاہتے, اور اس لیے فرمایا کہ جو رشتہ کاٹے ہم نے اس کو کاٹ دیا, اور فرمایا جو رشتہ جوڑے ہم نے اس کو بخش دیا. اب ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں اپنے باپ سے نہ ملوں, بھائی سے نہ ملوں, چچا سے نہ ملوں, اس کا دین سے کیا تعلق؟ میں نماز تو پوری پڑھ رہا ہوں, میں تہجد تو پوری پڑھ رہا ہوں, میں تو تلاوت تو پوری کر رہا ہوں, میں نے داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, میں نے جبہ ٹوپی پگڑی سب باندھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب چیز ٹھیک ہے, لیکن جو معاشرہ ہے ہمارے نزدیک وہ ملحوظ ہے, کیونکہ تم دنیا میں پیدا کیے گئے ہو, اور دنیا میں فساد نہیں ہونا چاہیے, اور فساد کو ختم کرنے والی چیز ہے ریلیشن اور تعلقات, جو تم سے کئی چیزوں کو ختم کرتی. لہذا فرمایا کہ تم نے قطع کیا تو ہم نے تم کو کاٹ دیا, اور فرمایا تم نے رشتوں کو جوڑا تو تمہارے کبیرہ گناہوں کو بھی ہمیں معاف کر. اللہ اس فکر کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس پر عمل کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.